ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں نگہت امان. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میرا سلام قبول کیجیے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. تو جناب, ریڈیو نیوز نیٹورک کی کیا رپورٹیں آج, ذرا پتا چلے ہمیں, ہمارے سننے والوں کو.
جی, ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں, تو ان کا مختصر سا تعارف میں پیش کرتی چلوں. دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں اور ان سے متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے, جس سے ہمارے دریا آلودہ ہو رہے ہیں. دریاؤں کے آلودگی کے باعث نہ صرف آبی حیات کو مسائل ہیں بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے. اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے الرجی کے حوالے سے, جس کی بہت ساری اقسام ہیں. اس کے حوالے سے احتیاط اور علاج کیا ہے, سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں. سوات اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فرنیچر سازی کے حوالے سے بھی پورے ملک میں مشہور ہیں. یہاں تیار ہونے والے فرنیچر کے بارے میں بھی آج ایک رپورٹ پروگرام کا حصہ ہے. اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے سیر کے لیے, اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بلتستان کے خوبصورت اور ٹھنڈے علاقے کی, تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو یہ تھا کچھ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ. اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس. اس ہفتے آپ وائس آف امریکہ سے کیا سنیں گے, تو تفصیلات بتائیے بہجت جی.
بہت شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, آئیے ایک مختصر سا تعارف کرائیں.
میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے بارے میں ہم مختلف رپورٹیں مختلف وقتوں میں آپ کو سنواتے ہی آئے ہیں. آج ہم ایک بڑی دلچسپ آپ کو خبر سنوائیں گے, جس میں مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے ملک گیمبیا نے میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر دیا ہے. ان کا الزام یہ ہے کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہا ہے. بین الاقوامی عدالت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے, تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. عراق کے کردستان علاقے میں عہدیدار ابھی تک ان لگ بھگ 3,000 یزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں, جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے پاس غلامی کے کئی سال گزارنے کے بعد بھی زندہ ہیں. حالیہ مہینوں میں ان لوگوں کی رہائی کا کام کیا جا رہا ہے. ان میں بچے بھی ہیں, ان میں عورتیں بھی ہیں. ان کی زندگی وہاں پر کیسے ہے, کس طرح سے گزر رہی تھی, ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے.
الرجی, بلکہ الرجیز کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. چھینکوں سے لے کر آنکھوں سے بہنے والے پانی اور سر درد تک سب الرجیز سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں. آج نہ صرف ریڈیو نیوز نیٹورک رپورٹ پیش کرے گا الرجیز کے بارے میں, بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدانوں نے ایک ایسا کپڑا ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو الرجیز میں معاون ثابت ہوتا ہے. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, رپورٹ بھی بڑی مزے کی ہے. آپ نے کبھی رولر کوسٹر کی سواری کی ہے؟ ویسے تو ہمارے نزدیک روزمرہ زندگی بھی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں, ابھی یہاں ہے اور ابھی بہت دور کہیں اور. اوپر اور نیچے کا یہ سفر چاہیں یا نہ چاہیں جاری رہتا ہے. تو بڑی دلچسپ رپورٹ ہے رولر کوسٹرز کے بارے میں, سنیے گا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. جی ہاں, خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی کے بارے میں ایک رپورٹ سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ ایک تحقیق کے مطابق رواں صدی کے آغاز سے ہمالیائی گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار دگنی ہو گئی ہے, جس سے خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جنوبی ایشیائی ملکوں میں کروڑوں افراد کو پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمالیائی گلیشیئر سے متعلق 40 سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے, جس میں 2,000 کلومیٹر کے علاقے کا سیٹلائٹ مشاہدہ بھی پیش کیا گیا ہے, جس میں چین, بھارت, نیپال اور بھوٹان کے علاقے شامل ہیں. مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک ان گلیشیئرز کی سطح 1.5 فٹ سالانہ کی بنیاد پر گھٹ رہی ہے, اور یہ مقدار 1975 سے 2000 کے عرصے کے دوران پگھلنے والی برف سے 2 گنا زیادہ ہے. ماہرین کے مطابق ایسا عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ہے, جبکہ بارشوں میں کمی اور صنعتی فضلات کا اخراجات بھی گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ ہے. ماضی میں بھی ہمالیائی گلیشیئر سے متعلق تحقیق سامنے آئی ہے, لیکن ماہرین کے مطابق یہ تحقیق زیادہ مستند ہے. ماہرین کے مطابق اس مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمالیائی گلیشیئرز کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں. ان کے بقول اگر عالمی درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلیاں ایسے ہی جاری رہیں تو گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں تو واضح ہیں، لیکن خود انسانوں کی اپنی سرگرمیاں بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ماحول اور انسان دونوں ہی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ آئیے نگہت سے معلوم کرتے ہیں دریاؤں کی آلودگی کے بارے میں۔ جی نگہت،
ماحولیاتی آلودگی کی ہم بات کریں تو اس میں سے ایک پلاسٹک بہت اہم عنصر ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں سے ایک آبی آلودگی بھی ہے، جس سے ہمارے دریا متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے آبی حیات ہیں ان کو بھی خطرات لاحق ہیں، اور دریاؤں کے کنارے آباد لوگ بھی اس عمل سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ وہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو۔
پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے جہاں دیگر بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہیں اس سے دریاؤں کے کنارے بسنے والے افراد کو بھی خطرات کا سامنا ہے، کیونکہ ان دریاؤں میں گندا پانی شامل ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب دریاؤں کی حالت ہی تبدیل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے طویل عرصے تک دریاؤں کے مسائل پر دستاویزی فلم بنانے والے پاکستان ٹیلی ویژن کے کیمرامین جاوید کاظمی بہت فکر مند نظر آتے ہیں۔
میں نے بچپن سے دریا کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا تھا، اس کا صاف ستھرا پانی مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو اپنے اصل صاف ستھرے نیلے رنگ میں بہتا تھا، وہی دریا ہے جو اب اس میں گدلا پانی، گندا پانی، نالوں کا پانی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میرا خیال یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں میں آگاہی پیدا کریں، شعور بیدار کریں، تاکہ وہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ زہریلا پانی جو ہے اس کو ہم نے اپنے گھر میں ہی کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ہر انڈسٹریلسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انڈسٹری کا ویسٹ جو ہے اس کو وہیں پہ اس کو کلیئر کرے۔ ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے ہی ایسی چیز جو کہ آگے جا کے بہت بڑی گندگی کا باعث ہوگی، کیمیکلز ہوتے ہیں، صابن ہوتے ہیں، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ پینے والے پانی میں مکس ہوں گے تو نقصانات ہوں گے۔ آگاہی بہت ضروری ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس کے بعد حکومت کا یہ کردار ہونا چاہیے آگاہی بیدار کرنے کے بعد، کہ اس کو تمام چوکوں پر فلٹریشن پلانٹس لگائیں، نالوں کے گندے پانی کو فلٹر کرنے کے بعد آپ ان کو یا تو ریسائکل میں ڈالیں، اور اگر دریاؤں میں ڈالنا مجبوری ہے تو اس کو اتنا صاف کر دیں کہ دریا میں گرنے سے وہ دریا کو خراب نہ کرے۔
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے کراچی کی سینئر خاتون صحافی سدرا ڈار کا کہنا ہے کہ دریاؤں کی حالت خراب ہونے سے منچھر جھیل میں بھی آبی حیات ختم ہو رہی ہے۔
حال ہی میں ابھی ایک لیونگ پلانٹ رپورٹ آئی ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ منچھر جھیل، جو کہ پاکستان میں قدیم تہذیب رکھتی ہے، جہاں پر 1988 میں سائبیریا سے 25,000 جو پرندے تھے وہ آیا کرتے تھے ہجرت کر کے، اور ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا تھا، اب ان کی تعداد صرف اور صرف 2,500 رہ گئی ہے، کیونکہ اب منچھر جھیل بھی اپنی اس جگہ پہ نہیں رہ چکی۔ وہاں سے بھی جو قدیم تہذیب ہے، جو ماہی گیر ہیں، وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے تمر کے جنگلات تیزی سے کٹتے جا رہے ہیں، آپ کے سمندر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ یوں دیکھنے کہ وہ ناکام نظر آ رہی ہے، کچرا پھینکا جا رہا ہے، گندا پانی ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، کوئی لک آفٹر نہیں کی جا رہی۔
جاوید کاظمی کے بقول اصل مسئلہ فنڈز کا درست استعمال نہ کرنا ہے۔
کیپیسٹی تو ہر حکومت کے پاس ہوتی ہے، جب ایک وزارت بنائی ہے تو اس میں فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مقامی سطح پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز بھی بنائی ہوئی ہیں، ای پی اے جسے کہتے ہیں، تو یہ ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے۔ لیکن جو فنڈز آتے ہیں یا جو انٹرنیشنل ڈونیشنز بھی آتی ہیں، کیا وہ صحیح جگہ پر صرف ہوتی ہیں؟ ان کے پیچھے کون سے تھنک ٹینک ہیں؟ کس چیز کو ترجیحات دی جاتی ہیں؟ کس جگہ پر وہ پیسہ لگتا ہے؟ رزلٹ نظر آنا چاہیے۔ قدرت کا جو ایک اپنا ایک فطری حسن تھا، جو کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ابھی بھی موجود ہے، یہ سوسن کو تباہ کرنے والے ہم خود ہیں، ہم انسان ہیں۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم حکومت کے گرین پاکستان کے منصوبے کو ان تمام مسائل کے حل کی جانب قدم قرار دیتے ہیں۔
ہمارے جو کلین گرین پاکستان جو پرائم منسٹر صاحب نے خود لانچ کیا ہے، اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے یہ جو لیکوڈ ایفلوئنٹ پولوشن ہے اس کو کم کرنا ہے، اور پاکستان میں واحد ملک ہے، میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں، کہ یہاں پر دنیا میں 90% جو آپ کا لیکوڈ ویسٹ ہے، جو کہ ان دریاؤں میں جاتا ہے پھر آگے، وہ ریسائکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں 90% لیکوڈ ویسٹ جو ریسائکل نہیں ہوتا، ہم بالکل دنیا سے اپوزٹ ڈائریکشن میں، دنیا میں ایک ریسورس بن چکا ہے کہ آپ کا اگر لیکوڈ ویسٹ ہے وہ اس کو ریسائکل کر کے دوبارہ شہروں کو بھیجتے ہیں کہ آپ اس پانی کو استعمال کریں۔ تو آئی تھنک اس ماڈل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، وہ سورسز جب صاف ہوں گی تو پھر دریا آپ کے صاف ہوں گے، اگر وہ گند پھینکتی رہیں گی تو پھر دریا آپ کے کبھی صاف نہیں ہو سکتے۔
فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ 2018 میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں نسلی بنیادوں پر یا نسل پرستانہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا، جبکہ نسل پرستی کے نظریات رکھنے والے گروہوں نے اسلامی شدت پسند گروپوں کی طرح لوگوں کو بھرتی کرنا اور ان کو شدت پسند بنانے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ کے خبر رسائیں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے معاون نیتھن سیلز نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ نسلی تعصب پر مبنی دہشت گردی بھی نفرت، برتری اور عدم برداشت کا نظریہ رکھتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے معاون نیتھن سیلز نے بریفنگ میں مزید بتایا کہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی جائے گی، امریکہ کسی بھی طرح کے نظریات کی حامل دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے گا۔ نیتھن سیلز نے مزید کہا کہ سفید فام، انتہا پسند اور دیگر نسلی تعصب رکھنے والی دہشت گرد تنظیمیں وہ طریقے اختیار کر رہی ہیں جو اس سے پہلے عسکریت پسند گروہوں کا طریقہ تھا۔ سفید فام، انتہا پسندوں اور دیگر نسلی تعصب رکھنے والے شدت پسند گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب جہادی تنظیموں سے مالی استحکام اور اس پیسے کی ایک جگہ سے دوسرے مقام پر منتقلی کا طریقہ اپنا رہے ہیں، جبکہ بالکل انہی کی طرح کے لوگوں کو شدت پسند بنانے اور ان کے بھرتی کرنے کے طریقوں کی بھی نقل کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں عام لوگوں کی ہلاکتوں کے باعث اسلحے پر کنٹرول کے حوالے سے عوامی سطح پر بحث بھی جاری ہے، جبکہ اسلحے پر پابندی کے حوالے سے یہ بحث ایک طویل عرصے سے امریکہ کی سیاست کا اہم حصہ رہی ہے۔ اب ہم ایک اور بات آپ کو بتا رہے ہیں جس کا تعلق روہنگیا مسلمانوں سے ہے جو میانمار میں مقیم تھے، لیکن میانمار میں فوجی کارروائی کے بعد انہیں مختلف ملکوں کا رخ کرنا پڑا، اور اب مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے ملک گیمبیا نے پیر کے روز میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہا ہے، جس کے 22 لاکھ روہنگیا افراد فرار ہو کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندہ مارگریٹ بشیر نے کہا کہ میانمار اور گیمبیا اس وقت ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں تو نہیں، اس لیے ان دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اسی رپورٹ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں شبیر جلانی، آئیے سنتے ہیں۔
اگست 2017 میں 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار کی طرف سے شدید کارروائیوں کے نتیجے میں فرار ہو کر دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ میانمار کی یہ فوجی کارروائی مسلمان عسکریت پسندوں کی طرف سے درجن بھر پولیس افسروں کو ہلاک کرنے کے جواب میں شروع ہوئی تھی۔ یہ روہنگیا مسلمان سرحد پار کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے قتل عام، جنسی زیادتیوں اور دیہات کو نظر آتش کیے جانے کی تفصیلات بیان کی۔ یہ روہنگیا پناہ گزین اب بھی بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑے کیمپ میں رہنے پر مجبور ہیں اور میانمار واپس جانے سے گھبراتے ہیں۔ گیمبیا کو عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے میں 57 مسلمان ملکوں کی اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کی حمایت حاصل ہے۔ گیمبیا کے کیس کی پیروی واشنگٹن کے ایک وکیل پال ریچلر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Gambia hopes by this case and the OIC hopes by this case to obtain a judgment from
اس کیس سے گیمبیا اور OIC کو امید ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کی سب سے بڑی اتھارٹی عالمی عدالت انصاف سے ایک ایسا فیصلہ حاصل کر سکیں گے جس میں میانمار کو روہنگیا افراد کے قتل عام کا قصوروار ٹھہرایا جا سکے۔ ایسا فیصلہ آنے میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ دریں اسنا وکیل عدالت سے یہ حکم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میانمار روہنگیا افراد کو مزید نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ توقع ہے کہ یہ فیصلہ دسمبر تک سامنے آ جائے گا۔ وکیل ریچلر کا کہنا ہے، ہمیں توقع ہے کہ ہم اس کیس کی شروعات میں ہی روہنگیا افراد کے تحفظ کے لیے ایک عبوری فیصلہ حاصل کر پائیں گے تاکہ قتل عام کی کارروائیاں اس کیس کے دوران جاری نہ رہیں۔ میانمار کی حکومت قتل عام کے الزامات کو سختی سے رد کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سفیر ہاؤڈو سوئن نے وائس آف امریکہ کو ای میل کے ذریعے بتایا ہے کہ اس مقدمے کے محرکات سیاسی ہیں اور یہ ان کی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیمبیا کو اپنے کام سے سروکار رکھنا چاہیے۔ تاہم روہنگیا افراد کے لیے انسانی حقوق کی فعال کارکن یاسمین اللہ کہتی ہیں، عالمی عدالت انصاف نیدرلینڈ میں قائم ہے اور میں نیدرلینڈ کی قیادت سے کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ، یعنی قتل عام سے بچ جانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جن میں ریخائن صوبے کے حساس علاقوں سے آنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ میرے تمام رشتہ دار اب بھی وہاں موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کیس میں گیمبیا تنہا نہیں ہوگا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں،
ترکی نے حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے کہ اس نے ترکی میں زیر حراست داعش کے دو قیدیوں کو ان کے متعلقہ ملکوں میں واپس بھجوا دیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق جرمنی اور دوسرے کا امریکہ سے تھا۔ ترکی کی طرف سے داعش کے زیر حراست افراد کو واپس بھجوانے کا عمل شروع کرنے سے اس کے اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ داعش کے سینکڑوں جنگجو ترکی میں قید خانوں میں ہیں، اور اس نے شام کے شمالی علاقوں سے داعش کے مزید 287 جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترکی نے یورپی ملکوں پر الزام لگایا کہ وہ اپنے ایسے شہریوں کو واپس لینے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ شامل ہو کر مشرق وسطی کے ملکوں میں گئے تھے۔ دوسری جانب نیٹو اتحادی ملک اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ترکی کی طرف سے شام کے شمالی علاقوں میں کردوں پر حملوں کے نتیجے میں داعش کے ان ہزاروں جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کے افراد کے فرار ہونے کا خطرہ ہے جو کردوں کی حراست میں ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ ترکی پیر کے روز سے داعش کے زیر حراست جنگجوؤں کو اس کے باوجود ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنا شروع کر دے گا، چاہے متعلقہ ملکوں نے ان کی شہریت منسوخ ہی کیوں نہ کر دی ہو۔ دوسری طرف عراق کے کردستان علاقے میں عہدیدار ابھی تک ان لگ بھگ 3000 یزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے پاس غلامی کی زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ حالیہ مہینوں میں 150 لوگوں کو رہا بھی کرایا جا چکا ہے۔ ان میں بہت سے چھوٹے بچے بھی ہیں جنہیں داعش سے قبل گزاری گئی زندگی میں صرف کچھ چیزیں یا بالکل کچھ بھی یاد نہیں۔ عراق کے کردستان کے علاقے خانکی سے وائس آف امریکہ کے حیدر مردوخ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔ آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔
شمالی عراق میں داعش کے ہاتھوں یزیدی لوگوں کو ہلاکت کا ہدف بنانے کے سلسلے کو اب 5 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب مردوں کو ذبح کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو اغوا یا غلام بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے خاندان کا جسے اغوا کیا گیا اور انہیں تیزی سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا اور ان کے ہر بچے کو کسی مختلف خریدار کو فروخت کر دیا گیا۔ اس خاندان کے 3 بچوں اور ماں کو آزاد کرایا جا چکا ہے۔ وائس آف امریکہ سے کرد زبان میں بات کرتے ہوئے 3 بچوں کی اس ماں واسے کا کہنا تھا، ہم اس وقت گھر پر تھے جب عسکریت پسندوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ مردوں کو لے گئے اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کو گھر میں تالا لگا کر بند کر دیا۔ ہم گھر چکے تھے، ہم بھاگ نہیں سکتے تھے۔ یہ الفاظ تھے رہا ہونے والی ایک یزیدی ماں کے۔ جب بچوں کو رہا کرایا گیا تو ان میں سے ایک کی عمر 10 سال سے زیادہ تھی اور اسے غلامی سے پہلے کی زندگی کی باتیں بہت ہلکی ہلکی سی یاد تھیں۔ لیکن جب مارچ میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کو شکست دی گئی تو انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یزیدی قیدی کہاں تھے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ ان لاپتہ لوگوں میں سے بہت سے اس وقت داعش کے خاندانوں کے ساتھ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور وہ مدد مانگتے ہوئے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کہتے ہیں، وہ 5 سال تک داعش کے ساتھ خوف کی زندگی گزارتے رہے۔ ان میں سے بہت سو کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئیں اور بھوکا رکھا گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بھی یہ بتائیں گے کہ وہ یزیدی ہیں تو کیمپ میں موجود داعش کی خواتین انہیں نقصان پہنچائیں گی۔ ان میں سے بہت سو کو بتایا گیا ہے کہ ان کے تمام اہل خانہ مر چکے ہیں اور اگر وہ گھر جائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کے۔ ہزاروں یزیدی لوگوں میں سے کچھ کی ناشوں کی بازیابی کا کام صرف اس سال شروع ہوا، اور اب جبکہ وہ ابھی تک لاپتہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں رہائی کی کوششوں میں کسی قسم کی بین الاقوامی مدد حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ہزاروں بے گھر ہونے والے یزیدیوں کے لیے کافی امداد دستیاب ہے۔ داعش کی سابق قیدی خاتون باسے کہتی ہیں، ہم پیسوں کے بغیر بچوں کا کوئی مستقبل نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کے لیے کوئی اسکول ہو تو بھی ان کے پاس کاپیاں یا اسکول کے کپڑے نہیں ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہوگا تو ان کا مستقبل کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ تھے داعش کے قید سے آزاد ہونے والی 3 بچوں کی ماں باسے کے، جو کہتی ہیں کہ اگر ان کے پاس اپنے آبائی قصبے میں اپنی زندگیوں کو اثر نو شروع کرنے کے لیے وسائل ہوں تو بھی وہ واپس نہیں جائیں گے. وہ کہتی ہیں کہ عسکریت پسندوں کو تکنیکی طور پر شکست ہو چکی ہے لیکن وہ قطعی طور پر گئے نہیں ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج ایک سوال آپ سے کرتے ہیں. آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا, خود سے بھی کیا ہوگا, لوگوں نے بھی آپ سے کیا ہوگا, کیا انڈے دل کے لیے خطرناک ہیں؟ تو مختلف اس کے بارے میں تحقیق ہے. جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن 30,000 امریکیوں پر 6 مختلف قسم کی ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک انڈا روزانہ کے بعد مزید آدھا انڈا کھانے سے دل کے امراض بڑھنے کا امکان 6% بڑھ جاتا ہے اور قبل از وقت موت کے امکانات میں 8% اضافہ ہو جاتا ہے. اس تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ کھانے میں موجود 300 ملی گرام کولیسٹرول کی وجہ سے دل کے امراض اور قبل از وقت موت کے امکانات 18% بڑھ جاتے ہیں. اس نئی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ انڈے کھانے سے دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. یہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, لیکن کنگز کالج لندن کے پروفیسر ٹام سینڈرز کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے نتائج امریکہ میں 1999 میں ہونے والی ایک تحقیق سے مختلف ہیں اور 2013 میں برطانوی میڈیکل جرنل کی تحقیق کے نتائج بھی مختلف ہیں جسے 30,00,000 افراد پر ریسرچ کے بعد شائع کیا گیا. اور حال ہی میں چین میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کولیسٹرول کی وجہ سے دل کے امراض کے امکانات میں کمی واقع ہوئی ہے. سینڈرز نے یہ کہا کہ ہفتے میں 3 سے 4 انڈے صحت کے لیے ٹھیک ہیں. برطانیہ کے کھانے کی ہدایات بھی یہی کہتی ہیں. ادھر فرانس کی قومی غذائی ہدایات کے مطابق انڈے روزانہ کھائے جا سکتے ہیں. تو برطانوی ہارٹ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والی غذائی ماہر وکٹوریا ٹیلر کے مطابق انڈے کیسے کھائے جائیں اور کس چیز کے ساتھ کھائے جائیں کافی اہم بات بھی ہے. تو جناب, صحت کے شعبے سے یہ معلومات سننے کے ساتھ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں کچھ اور اہم موضوعات کی اور صحت ہی کے موضوعات کی. آج موضوع ہے الرجیز کا, اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض افراد کو انڈوں سے بھی الرجیز ہو سکتی ہے, اس لیے ہر چیز سے ان کو پرہیز کرنا پڑتی ہے جس میں انڈے شامل ہوں, جیسے کہ کیک. تو ریڈیو نیوز نیٹورک نے رپورٹ تیار کی ہے الرجیز کے بارے میں. آئیے چلتے ہیں نگت کے پاس. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. رپورٹ سے پہلے ایک اور خبر اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. صحت سے متعلق یہ خبر ہے. اقوام متحدہ کے ماتحت اداروں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے متنازع غریب ترین اور جنگ زدہ ممالک میں بچوں کی بڑی تعداد ویکسین سے محروم ہے اور یوں ان میں خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیموں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ عام بیماریوں سے بچانے والی ویکسین کی شرح میں کمی آئی ہے, کیونکہ 95% بچوں کو ویکسین دینے کا ہدف پورا نہیں ہو سکا ہے. عالمی ادارے صحت یعنی WHO اور یونیسیف نے اعداد و شمار پر جاری اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2010 کے بعد خطرناک تشنج اور کالی کھانسی اور خسرے کی ویکسین کی شرح 95% کے بجائے 86% کے لگ بھگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کروڑ بچوں کو ویکسین نہیں دی گئی, یعنی 10 میں سے 1 بچہ اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے, جبکہ سال 2018 اس زمن میں بدترین ثابت ہوا. ویکسین کانفیڈنس پروجیکٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غریب اور ترقی یافتہ ممالک میں ویکسین کے خلاف سوشل میڈیا پر مہمات چلائی جا رہی ہیں جن میں سیاسی مقاصد بھی شامل ہیں. اس طرح لوگوں کو اپنے بچوں کو ویکسین دینے کی جانب راغب کم کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ یورپ میں بھی ویکسین کے انکاری افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری جانب یونیسیف نے کہا ہے کہ طبی سہولیات میں کمزور ممالک کے دور دراز دہی علاقوں میں بچوں تک رسائی دوسرا گمبھیر مسئلہ ہے. عالمی تنازعات سے بچوں کی بڑی تعداد نقل مکانی پر مجبور ہوئی ہے اور انہیں ویکسین نہیں مل رہی. ایک اور ڈیٹا سے ظاہر ہوا ہے کہ صرف نائجیریا, پاکستان اور بھارت میں 70,00,000 بچے ویکسین سے محروم رہ گئے ہیں. دوسری جانب جنگ کے شکار ممالک صومالیہ, مالی, افغانستان, جنوبی سوڈان, شام اور یمن میں حالات اس سے بھی خراب ہیں, جہاں ڈیٹا بھی نہیں مل سکا. اس اہم ناکامی کے خطرات بھی سامنے آئے ہیں. عالمی ادارہ برائے صحت نے کہا ہے کہ 2018 میں خسرے کے واقعات میں دگنا اضافہ ہوا ہے, یعنی 350,000 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. ترقی یافتہ ممالک اور مشرقی اوقیانوسی عوام میں بھی خسرے کے واقعات بڑھے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی افواہوں نے کام دکھایا اور ویکسینیشن کی شرح گرتی جا رہی ہے. یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ خسرہ چھوت کا مرض ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے. اس زمن میں ڈیٹا غائب ہے کیونکہ رسائی مشکل ہے اور بچوں کی ویکسین تک رسائی ناممکن ہو چکی ہے. دوسری جانب برطانوی ویلکم فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو ویکسین پر سے اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے اور یوں 5 میں سے 1 فرد ویکسین کی افادیت کا قائل نہیں رہا. تو جناب اس رپورٹ کے بعد اب ہم پروگرام کی صحت سے متعلق رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. جیسا کہ بہجت نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں الرجی کے حوالے سے. پاکستان میں بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح الرجی کا مرض ایک سنگین خطرہ بنا ہوا ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے مریضوں کی شرح تناسب میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انسانی جسم میں مدافعتی نظام ہمیشہ جسم کو نقصان دہ عناصر جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرس سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مگر جب قوت مدافعت بدن میں کمزور ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. الرجی بھی جسم کے مدافعتی نظام کے رد عمل کی صورت میں واقع ہوتی ہے، جو کہ بعض دفعہ نہایت خطرناک حد تک جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. ایسے مریض جن کو الرجی زیادہ ہوتی ہے ان کا مدافعتی نظام حملہ کرنے والے الرجی کے خلاف اعتدال سے زیادہ فعالیت ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ جسمانی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. موجودہ دور میں الرجی کے مریض کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ہونے کی وجوہات کو سمجھیں اور اس کے مطابق بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں. الرجی کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی تفصیل اور اس کے علاج کے حوالے سے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
روزمرہ زندگی میں ہمارا واسطہ بہت ساری ایسی چیزوں سے پڑتا ہے جس کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے ہمارا مدافعتی نظام فوراً کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ مدافعتی نظام کمزور پڑ جائے تو مضر چیزیں تو دور کی بات، غیر مضر چیزیں بھی بسا اوقات ہمارے جسم پر ایک رد عمل پیدا کر دیتی ہیں جو مختلف علامات کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہیں، جنہیں ہم الرجی کہتے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہسپتال کے الرجسٹ ڈاکٹر عمر فاروق الرجی کی تعریف اور اس کی علامات کے حوالے سے بتاتے ہیں.
ہمارے جسم کے اندر ایک مدافعتی نظام ہے جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں. وہ ہر اس چیز کو جس کو ہم یا تو کھاتے ہیں یا ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ اس کو پرکھتا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے خلاف ریئیکشن کیا جائے یا نہیں. ڈھیر سارے لوگ الرجنز کے خلاف برداشت ڈیولپ کرتے ہیں، تاہم کچھ مخصوص لوگوں میں جسم الرجک ریئیکشن ڈیولپ کر لیتا ہے. جب وہ چیزیں ہمارے جسم کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو ہمارا جسم مختلف لیولز پر مختلف قسم کی علامات ظاہر کرتا ہے. جیسے اگر ناک کی الرجی ہو تو آپ کو چھینکیں آئیں گی، آپ کی ناک سے پانی بہے گا، آپ کی ناک خارش کرے گی، ناک بند ہوگی، آنکھوں کی صورت میں آنکھوں کا سرخ ہونا، آنکھوں کا خارش کرنا، آنکھوں کا پانی، اور اسی طریقے سے اگر آپ کے سینے کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہو تو آپ میں سانس کی تکلیف کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں.
ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق الرجی کی ایک وجہ وراثتی اور جینیاتی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا ہے.
ایک تو جینیاتی یا وراثتی ہے. اگر ہمارے والدین میں الرجی کی کوئی تکلیف موجود ہے، جیسے ان کو دمہ ہے یا ان کو دائمی نزلہ ہے یا ان کو چمبل کی بیماری ہے، تو وہ جینز کے ذریعے ان کی اولاد میں منتقل ہو سکتی ہے. دوسری بڑی وجہ وہ الرجی کا ہونا ہے. ان کو خوراک کی یا ہوا میں موجود کسی چیز سے الرجی ہو سکتا ہے. ایک آخری بات ہمارے پاس اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن میں یہ دونوں وجوہات، یعنی ان کے اندر فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو الرجیز بھی ہوتی ہیں.
الرجی ہمارے جسم کے کن حصوں کو متاثر کرتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عمر کا کہنا ہے،
الرجی آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ اثر ہماری جلد، ناک، کان، گلا، ہماری چھاتی اور ہمارے نظام ہضم، اس کے اوپر پڑتا ہے. جہاں تک جلد کی اور ناک کی الرجیز ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس سے زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا. تاہم ہمارے پھیپھڑوں میں الرجی کی وجہ سے دمہ ڈیولپ ہو جائے اور پھر اس کا بر وقت علاج نہ ہو، اس کے علاوہ بعض دوائیاں جیسے اینٹی بایوٹک، پین کلرز یا بعض فوڈز کی الرجی بعض اوقات سیریس ایڈورس ریئیکشنز کاز کرتی ہیں، جس سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر عمر فاروق نے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ الرجی کی وجہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ نامی کیڑا بنتا ہے جو بظاہر نظر بھی نہیں آتا. الرجی سے بچاؤ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے کہا،
سب سے زیادہ الرجی ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے ہوتی ہے. پھر آج کل کاکروچ سے الرجی بڑی کامن ہے. مختلف قسم کے جو فنگس ہیں ان سے الرجیز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر شہد کی مکھی کاٹ جائے سے آپ کو الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں. بیڈ رومز ان کو کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے. آپ اپنے کمروں میں ہوا کو اندر آنے دیں, روشنی کو اندر آنے دیں تاکہ یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ کی افزائش کم سے کم ہو. کوشش کریں کہ آپ اپنی بیڈنگ کو بالکل سادہ رکھیں, ان کو فریکوینٹلی چینج کریں. قالین, بھاری پردے, ایسا فرنیچر جس کے اوپر موٹی قسم کی تہ چڑی ہوئی ہو, ان سے آپ احتیاط کریں. یہ ان کے اندر پنپتے ہیں. کاکروچ کے لیے اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسی ادویات ملتی ہیں کہ جس سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو فنگس نظر آئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو خشک کپڑے سے وائپ کر دیا کریں, اور کھڑکی یا روشن دان آپ ہر وقت کھلا رکھیں تاکہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے.
سیرت فاطمہ, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
اور الرجیز کی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہم نے بتائی آپ کو, تو آئیے اب آپ کو سائنسدانوں کی اس ایجاد کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ایسا کپڑا تیار کر لیا انہوں نے جو الرجیز کی روک تھام میں کافی مدد دے سکتا ہے, معاون ثابت ہو سکتا ہے. کس طرح سے, رپورٹ میں تفصیل سنیے.
دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے. یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں. پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے. وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کے رپورٹ کے مطابق, ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں 0.3 ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں. ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو کسی شدید کھانسی, یہاں تک کہ دمے کے مرض کی سی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں. ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ مننے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے, خاص طور پر بستر کی چادریں, کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے با آسانی ان میں رہنے لگتے ہیں. وڈز میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میں ہورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائٹس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں, اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے. الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس, یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وڈز یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے, لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا. اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں. الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں 70% تک کم ہو گئی ہیں. باربرا میخوفسکا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے, کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی. وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا, سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا, لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے. تحقیقکار کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی. ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں, فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں. بہچہ چلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
پاکستان میں گزشتہ 7-8 سالوں کے دوران ترکی کے ڈرامے اردو ترجمے اور ڈبنگ کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد پاکستانی شہریوں کے ترکی دیکھنے اور ترک زبان سیکھنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناتولو کے مطابق ایک ٹریول ایجنسی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ 2013 میں 34,000 پاکستانی سیاحوں نے ترکی کا دورہ کیا، جبکہ 2018 میں یہ تعداد بڑھ کر 1,13,000 تک پہنچ گئی۔ 2019 کے آخر تک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ 1,20,000 سے زائد پاکستانی ترکی کا دورہ کر چکے ہوں گے۔ پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینلز نے 2013 میں ترکی کی 11 ڈرامہ سیریل اور 2 فلمیں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی، جنہیں پاکستانی ناظرین نے بہت پسند کیا۔ ڈرامہ سیریل عشق ممنوع کو خاص طور پر پاکستانی ناظرین کی طرف سے خوب پذیرائی ملی۔ ترک حکام کے مطابق ان ڈراموں میں دکھائے جانے والے مناظر اور ترکی کی خوبصورتی نے بہت سے پاکستانیوں کو متاثر کیا، اور 2013 کے بعد سے ترکی آنے والے پاکستانی سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور مونٹریال ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں پاکستان کی 3 دستاویزی فلمیں انڈس بلوز، آفٹر سبین اور ود بیل آن ہر فیٹ۔ انڈس بلوز کے پروڈیوسر جواد شریف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ میری فلم کو بیسٹ جوریز ایوارڈ ملا ہے۔ جواد شریف کے مطابق ایوارڈ دینے والی جوری کے ارکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلم انڈس بلوز کو اس لیے منتخب کیا کہ مغربی ممالک کے شہریوں کو پاکستانی ثقافت سے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھیں، جبکہ اس فلم نے پاکستانی ثقافت کو جس انداز میں پیش کیا اس سے وہ پہلے واقف نہیں تھے۔ فیسٹیول میں دوسری فلم آفٹر سبین نے ڈائریکٹرز چوائس ایوارڈ جیتا۔ اس کی فلم ساز شکوفا کامیز جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ فلم کراچی میں رہنے والی ایک سماجی کارکن سبین محمود کی زندگی اور ان کے کارناموں کا احاطہ کرتی ہے۔ فلم میں سبین کے اہل خانہ، دوستوں اور پاکستانی ناول نگار محمد حنیف کے انٹرویوز شامل ہیں۔ اور ایوارڈ حاصل کرنے والی تیسری فلم تیمور رحیم کی ود بیل آن ہر فیٹ ہے، جسے 2 کیٹیگریز میں ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسے بیسٹ شارٹ فلم اور آڈینس چوائس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ فلم پاکستان کی معروف ڈانسر، تھیئٹر ڈائریکٹر اور سماجی کارکن شیما کرمانی کی زندگی پر مبنی ہے۔ اور ان 2 خبروں کے بعد اب آئیے بات چیت کرتے ہیں نگت سے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اب اگلی رپورٹ ہم آپ کو کیا سنوانے جا رہے ہیں۔ نگت، آپ کبھی رولر کوسٹر پہ بیٹھی؟
بالکل بھی نہیں، مجھے تو سن کے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی یقین کرے، جب میں رپورٹ سن رہی تھی، اور اکثر جب میں دیکھتی ہوں اس طرح کی کچھ ویڈیوز جس میں رولر کوسٹر پہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ ایون میں اونچائی سے ڈر جاتی ہوں، اور جس طرح یہ رولر کوسٹر پہ آگے پیچھے اوپر نیچے، او مائی گاڈ، میں تو کبھی ٹرائی نہیں کروں گی۔ آپ بتائیں، آپ بیٹھی ہیں؟
بالکل، اور میں دنیا کا، میرا خیال ہے اس کو دوسرا یا تیسرا بڑا رولر کوسٹر کہتے ہیں، ویگس میں، لاس ویگس میں۔ اچھا، اور اس میں بیٹھ تو میں گئی، جب پہلے شروع میں چلا تو میں نے کچھ زیادہ نہیں، کچھ آہستہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں لوگ اس طرح چیخیں کیوں مارتے ہیں۔ لیکن نگت، جب رولر کوسٹر سچ میں چلنا شروع ہوا، تو اس وقت پہلی اور آخری خواہش میری ایک ہی تھی کہ یہ اب رکے گا کب،
رک جائے، میں اتر جاؤں۔
بالکل، دیٹ از اٹ، دیٹ از اٹ۔ اور اس کے بعد میں نے بھی یہی تہیہ کیا تھا کہ اب نہیں، اب بس بہت ہو گیا۔ تو یہ بھی ایسی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، مدثرہ منظر نے تیار کیا، یہ سناتے ہیں۔
آپ کو کبھی رولر کوسٹر پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اگر نہیں تو آپ نے تھیم پارک کی سیر کے دوران یا ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اس میں بیٹھے ضرور دیکھا ہوگا۔ لوگ بہت شوق سے ان رائڈز پر بیٹھتے ہیں، جو انہیں انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں، تیزی سے گھماتی ہیں اور اوپر سے تیزی سے نیچے لاتی ہیں، اور اس دوران لوگوں کی آوازیں خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر اب ایسے رولر کوسٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں آواز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ 4 سیکنڈ میں ایک دم 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ہو جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے اس سفر میں آپ اونچے گول دائروں سے گزرتے ہیں، کبھی ایک جانب جھکتے ہیں، کبھی دوسری جانب۔ مگر ایک رائڈ میں ڈبل ہیلکسز بھی بتائے جا رہے ہیں، یعنی عام رولر کوسٹر میں اگر ایک چکر ہے تو اس میں 2 چکر، اور اس میں سے آپ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزریں۔ ایسے میں کیا حالت ہوتی ہے، یہ تو وہ جانیں جو اس میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ رولر کوسٹر کے تو نام ہی سے ان کی خصوصیات ظاہر ہیں، یعنی سن آف بیسٹ جو اوہایو کے کنگز آئیلینڈ میں لگایا گیا ہے، ایک پوائنٹ پر یہ 66 میٹر کی بلندی پر جاتا ہے اور پھر 2100 میٹر کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دانت سے دانت بجا دیتا ہے۔ جن تھیم پارکس میں یہ رولر کوسٹر لگے ہیں وہاں دن بھر کے لیے آپ خاصا مہنگا ٹکٹ خریدتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان رائڈز کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں باری کا انتظار کرتی ہیں۔ پھر ہزاروں لوگ اس کلب کے رکن ہیں جو اے سی ای یا امریکن کوسٹر انتھیوزیاسٹ کلب کہلاتا ہے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ملک بھر میں جہاں بھی رائڈ لینا چاہیں آپ کو لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں تو بتاتے ہیں کہ جی آپ رولر کوسٹر پر سوار ہو جائیے، لگتا ہے آپ پہاڑی پر پہنچ گئے، اور پھر اچانک کسی نے آپ کو واپس نیچے کھینچ لیا اور لگا گویا آپ خلا سے نیچے نیچے اور نیچے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں سکس فلیگس گریٹ ایڈونچر نامی پارک میں رولر کوسٹر لگایا گیا ہے گرین لینٹن۔ یہ ان رائڈز میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ اس میں آپ بائسیکل کی طرح ایک سیٹ پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سیٹ لاک ہو جاتی ہے اور آپ کو کندھوں کے اوپر سے بھی جکڑ دیا جاتا ہے، اور یوں کھڑے رہنے کی پوزیشن میں آپ کو 63 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 153 فٹ کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر 121 فٹ اونچے گول دائرے میں گھما کر 2.5 منٹ کی سواری میں آپ 45 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے اوپر سے سیدھے نیچے آتے ہیں۔ ان رائڈ سے واپس آنے والوں کو پوچھے تو وہ اسے زندگی کا تھرل سے بھرپور تجربہ بتاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، لمحوں میں 15 منزل اوپر پہنچ کر بل کھاتے گھومتے راستے سے برق رفتاری سے نیچے آنا، بس یوں سمجھ لیجئے کسی نے آپ کو ہوا میں بلند کیا، زور سے گھمایا اور پھر بحفاظت زمین پر اتار دیا۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
16 جولائی 1969 کو صبح 9:32 پر اپولو 11 امریکی خلا نوردوں کو لے کر چاند پر قدم رکھنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ 16 جولائی کو جب مشن کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ ابھی تک اس مخمصے کا شکار نظر آئے کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا یا پھر ایک ڈرامہ ہی تھا۔ لیکن ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ایسی بے یقینی کا اظہار ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ کیا واقعی ٹائٹینک نام کا جہاز کوئی وجود رکھتا تھا اور کیا واقعتاً وہ حادثے کا شکار ہو کر غرق ہوا تھا۔ تو جناب، امریکی خلانورد نیل آرمسٹرانگ نے 20 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا تھا، اور یہ مارکہ سال ہا سال کی ریاضت اور امریکی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا جنہوں نے نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی خلانوردوں کو چاند پر پہنچانے کے لیے انتہائی حساس آلات سے لیس خلائی جہاز اپولو بنایا۔ انہوں نے نہ صرف چاند پر قدم رکھا بلکہ وہاں سے بھاری مقدار میں پتھر اور مٹی کے نمونے واپس لے کر زمین پر پہنچے، جن کے سائنسی تجزیے نے چاند کی سطح کے بارے میں بہت ساری گتھیاں سلجھا لیں۔ فوربس رسالے میں شائع ہونے والے ایک تفصیلی مضمون میں ایتھین سیگل کا کہنا ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا، جس کی بنیاد اس ناقابل تردید سائنسی ثبوت پر ہے جو دستیاب ہیں۔ یہ سائنسدان ایتھن سیگل کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند سے متعلق اپولو پروگرام موجود تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا اور جس کا باریک بینی سے دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ ناسا نے آربٹر کے ذریعے چاند کی سرزمین کو سروے کیا، جس سے اپولو کے اترنے کے مقامات کا دستاویزی ثبوت فراہم ہوا۔ پھر نصب اینگل کیمرہ کے ذریعے اپولو 12, 14, اور 17 کے چاند پر اترنے کے مقامات کی تصویریں لی گئیں جو موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ چاند کی سطح پر ہوا موجود نہیں، اس لیے وہاں پر انسانی قدموں کے نشان آج بھی اسی طرح موجود ہیں جنہیں مٹایا نہیں جا سکا۔ تو اب اس تاریخ ساز پیش رفت کو 50 برس مکمل ہو گئے ہیں، اور اس بات کا فیصلہ بھی ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں کہ چاند پر انسان کا قدم رکھنا حقیقت ہے یا پھر افسانہ۔ تو اب چاند سے زمین پر اتر آتے ہیں اور ایک حسین وادی کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، سوات ہمارے ان پروگراموں اور رپورٹوں کا ایک باقاعدہ موضوع ہے، اور آج نگت ہمیں سوات کے فرنیچر کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ سوات میں آج بھی قدیم اور روایتی فرنیچر انتہائی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ چمڑے اور لکڑی کا یہ فرنیچر خوبصورتی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ سوات کی مختلف تحصیلوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بینس کے چمڑے اور مقامی لکڑی سے فرنیچر تیار ہوتا ہے۔ لکڑی اور چمڑے سے دیدہ زیب صوفے، کرسیاں، چارپائی اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور یہ فرنیچر دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی دیدہ زیب دکھائی بھی دیتا ہے۔ مقامی کاریگروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فرنیچر پائیداری میں بے مثال ہے اور کئی دہائیوں تک خراب نہیں ہوتا، اس لیے اب اس فرنیچر کی مقامی مارکیٹ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مانگ بڑھ رہی ہے۔ سوات میں فرنیچر کی اسی تیاری کے حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
وادی سوات کے مرکزی شہر منگورا اور گاؤں منگلور سمیت دیگر بہت سے علاقوں میں ماہر کاریگر لکڑی کو تراش خراش کر فرنیچر تیار کرتے ہیں، جس پر بعد میں ہاتھوں سے نقش و نگار بنا کر مزید دیدہ زیب بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر فرنیچر کی تیاری کی کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں، جہاں پر صدیوں سے کاریگر دن رات فرنیچر تیار کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔
یہ فرنیچر دیار، اچھر اور اخروٹ کے لکڑی سے تیار کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹتا بھی نہیں اور لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ بھی یہ کام کرتے تھے اور اب ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں۔
فرنیچر جو ہے آرڈر پر تیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بھائی ممالک بھی سپلائی کرتے ہیں، اور جیسا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم ڈیزائن ان کی بناتے ہیں۔
اخروٹ، توت اور دیگر لکڑی سے بنائے گئے فرنیچر کے متعدد فن پارے کئی صدیوں سے یہاں پر محفوظ ہیں، جبکہ کندکاری کا یہ فن مقامی کاریگروں میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔
ہم سردیوں سے یہ کام کرتے ہیں، فرنیچر کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے، بعض اوقات تو ہم دن رات مسلسل کام کر کے لوگوں کا ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں، مگر اس میں معیار کا خیال بھی رکھتے ہیں۔
ہاتھ کا تیار کردہ فرنیچر لوگ کیوں پسند کرتے ہیں، اس حوالے سے خریداروں کا کہنا ہے۔
اصل میں یہاں کا فرنیچر کافی مضبوط اور پائیدار ہے، ایک مرتبہ یہ فرنیچر خریدا جائے تو پھر یہ کئی سالوں تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔
سوات میں ہاتھوں سے تیار ہونے والا فرنیچر اگر ایک طرف استعمال کے لیے خاصا پائیدار ہے تو دوسری طرف یہ قدیم ثقافت کا حصہ بھی ہے، جسے یہاں کے کئی ہنر مند خاندان صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آپ کے لیے ہم رپورٹس لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ مشہور زمانہ اسپائڈر مین سیریز کی نئی فلم ریلیز ہو گئی، لیکن اس مرتبہ اسپائڈر مین کی نئی فلم کچھ مختلف اور کچھ ہٹ کر ہے۔ مارول سینیماٹک یونیورس یعنی ایم سی یو کے فلم اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں پہلی بار ایک مسلمان حجابی لڑکی کا کردار بھی فلم کی کاسٹ کا حصہ ہے۔ یہ کردار پاکستانی نژاد برطانوی اداکارہ زوہا رحمان نے ادا کیا ہے، جو فلم میں پیٹر پارکر یعنی اسپائڈر مین کی کلاس فیلو ہیں اور یورپ کے فیلڈ ٹرپ میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ زہر رحمان اس کردار کو مسلمانوں کی نمائندگی کی جانب بڑا قدم سمجھتی ہیں۔ امریکی جریدے فورب سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کردار ان کے لیے بہت عام تھا، وہ ایسی بہت ساری لڑکیوں کی نمائندگی کر رہی تھیں جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتی اور سراہتی ہیں۔ شروع میں انہیں فلم کی ٹیم کی طرف سے حجاب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن بعد میں پروڈکشن ٹیم نے ایک دن رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کردار کے لیے حجاب پہن لیں گی۔ زویا نے جھٹ سے اپنی والدہ کا اسکارف پہن کر تصویریں بنائی اور پروڈکشن ٹیم کو بھیج دیں۔ اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں مرکزی کردار تو وہی ہیں، لیکن چند نئے چہرے بھی شامل ہیں جن میں زوہا رحمان بھی شامل ہیں۔ یہ فلم 2 جولائی کو ریلیز کر دی گئی ہے۔ تو جناب، یہ تھی کچھ صورتحال ایک ایسی فلم کی جس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور اب ایک شعر کے ساتھ پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف۔ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ یہ غزل تو لکھی مصطفیٰ زیدی نے اور اسے امر کیا مسرت نذیر نے۔ خوبصورت انداز میں یہ غزل لکھی گئی، اور اسی طرح خوبصورت سر اور خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی، جن کے بارے میں ہم نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو سنوا رہے ہیں سعدیہ زیب رانجا کے ساتھ۔
انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔
چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ،
ان لہجے کے غزل گو شاعر مصطفیٰ زیدی الہ آباد میں 16 اکتوبر 1930 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور گریجویشن کے بعد 1951 میں پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی.
برابر سے اٹھا درد دل بھی غم دوراں.
سول سروس جوائن کرنے سے پہلے وہ اسلامیہ سائنس کالج کراچی میں بطور پروفیسر تعینات ہوئے. اس کے بعد کچھ عرصہ یونیورسٹی آف پشاور میں بھی خدمات سر انجام دی. 1954 میں وہ سول سروس کی طرف چلے آئے اور آغاز میں انہوں نے سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان اور مری میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا اور پھر جہلم، نواب شاہ، خیرپور، ساہیوال اور لاہور میں ڈپٹی کمشنر رہے. ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا. اگر ان کے ادبی کریئر پر نظر ڈالیں تو 1949 میں الہ آباد میں ان کا پہلا مجموعہ زنجیریں کے نام سے شائع ہوا. تمہیں کیا فکر، کیا اندیشہ جاں، ہم جو بیٹھے ہیں کہاں جائیں گے دنیا بھر کے طوفان، ہم جو بیٹھے ہیں. آغاز میں وہ تیغ الہ آبادی تخلص کرتے تھے. ان کا یہی مجموعہ جب 1950 میں پاکستان سے شائع ہوا تو انہوں نے اس کا نام زنجیریں سے بدل کر روشنی رکھ دیا. اس کے بعد شہر آزار، موج میری، صدف صدف، گریبان، کبائے ساز اور کوہ ندا شایا ہوئیں.
کسی اور غم میں ایک دن پرشی نہیں ہمیں میرے رفیق میرا نہیں ہے. کسی اور
نگارے شام غم میں تجھ سے رخصت ہونے آیا ہوں، گلے مل لے کہ یوں ملنے کی نوبت پھر نہ آئے گی، کہ میں اب صرف ان گزرے ہوئے لمحوں کا سایہ ہوں. مصطفیٰ زیدی کی موت ایک مہمہ بن کر سامنے آئی جب وہ 12 اکتوبر 1970 کو صرف 39 برس کی عمر میں اپنے گھر میں پرسرار طور پر مردہ پائے گئے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تو اس سے پہلے کہ پروگرام کی آخری رپورٹ ہم پیش کریں، ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اور خوشکن خبر ہے شام کے شہر ارکا کی، جہاں خواتین نے بتایا کہ جب سے امریکہ کی حمایت یافتہ فوج کی مدد سے شہر کو داعش کے دہشت گرد گروپ سے خالی کرایا گیا ہے، ان کی زندگی میں ایک نئی تازگی کا احساس پیدا ہو گیا ہے. امریکی قیادت والے اتحاد کی مدد سے 2017 کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے یہ شہر واگزار کرا لیا تھا. اس وقت سے رکا کے مقامی مکینوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ شہر کے حالات کو معمول پر لایا جائے گا، جو کسی وقت داعش کی خود ساختہ خلافت کا فی الواقع دارالخلافہ رہا. رکا کے قدیمی محلے میں مارکیٹ کو جزوی طور پر بحال کر لیا گیا. دکانوں پر خواتین کے ملبوسات اور کاسمیٹکس کھلے عام دستیاب ہیں، جو بعد داعش کی حکمرانی کے دوران میں ممکن ہی نہیں تھی. ختام الموسیٰ کی عمر 30 سال ہے، وہ رکا سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے بقول اب اور اس وقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اب سڑک پر آزادی سے گھوم پھر سکتی ہیں، جو چاہے خرید سکتی ہیں. ماضی میں کسی بھی بات پر انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا، اور بقول ان کے، چونکہ میں نے اپنی انگلیوں پر نیل پالش لگائی تھی اور کھلے سینڈل پہنے تھے، اس بات پر مجھ سے کئی بار تفتیش کی گئی. داعش کی حکمرانی کے دوران عورت ہونا ناقابل برداشت جرم تھا. تو جناب، یہ ایک خوشکن خبر ہے کہ وہاں پر زندگی معمول کے مطابق واپس آ رہی ہے. تو نگہت، آپ بھی تو ہمیں ایک دلچسپ جگہ لے کر جا رہی ہیں، پارک کی سیر کو لے جا رہی ہیں، ذرا تفصیل تو بتائیے گا.
بہت شکریہ بہجت. پاکستان کی تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر جو سیاحتی مقامات ہیں ان کا ذکر ہم اپنے پروگرام میں کرتے ہیں. تو پاکستان میں ویسے تو کمی نہیں سیاحتی مقامات کی، یہاں پر جھیلیں بھی ہیں، بلند بالا پہاڑ بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں اور ریگستان بھی ہے. تو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اور خاص طور پر بلتستان کے علاقے میں دیوسائی پارک کی سیر کے لیے. کیونکہ ان دنوں گرمی کا موسم ہے اور پاکستان میں گرمی عروج پر ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے میدانی علاقوں سے جو گرمی کے ستائے لوگ ہیں وہ رخ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کا، اور اس کے علاوہ کاغان ناران میں بھی سیاحوں کی رش کی اطلاعات ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ٹھنڈے اور زبردست سی جگہ کی سیر کے لیے، اور آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ ہماری نمائندہ ہے ثانیہ جو ہمیں سیر کے لیے لے کر جا رہی ہیں دیوسائی نیشنل پارک کی، تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔
پاکستان کے شمالی علاقے سیاحوں کے لیے جنت کا مسکن ہے۔ سطح سمندر سے 13,500 فٹ بلندی پر واقع دیوسائی نیشنل پارک کا علاقہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ یہ علاقہ نومبر سے مئی تک برف سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ موسم بہار میں خوشبو بکھیرتے خوبصورت پھول اور رنگ برنگی تتلیاں ایک الگ نظارہ پیش کرتی ہیں۔ یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں، وسیع ترین گلیشیئر اور دنیا کی بلند ترین اور وسیع ترین سطح مرتفع دیوسائی بھی موجود ہے۔ یہ پارک 3,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دیوسائی کے علاقے میں پائے جانے والے بھورے ریچھ دنیا بھر میں کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ سال کے 6 سے 7 مہینے برف سے ڈھکے رہنے والے اس علاقے سے برف باری کے دوران کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں گزرتا۔ دریا سندھ کے پانی کا 5% حصہ یہاں موجود برف کے پگھلنے سے بنتا ہے، اور ان پانی کو محفوظ کرنے کے لیے سدپارہ جھیل پر بند بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ دیوسائی تک رسائی کے لیے 2 راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک سکردو اور دوسرا استور سے جاتا ہے۔ سکردو سے دیوسائی 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ استور سے دیوسائی 70.1 کلومیٹر ہے۔ سکردو جانے کے لیے اسلام آباد سے روزانہ جہاز جاتا ہے، جو محض 40 منٹ میں سکردو پہنچا دیتا ہے، لیکن فلائٹ موسم کی مرہون منت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر زمینی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ زمینی راستے کے ذریعے یہ سفر 24 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے استور کا سفر 22 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیوسائی تک جیپ کے ذریعے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ استور سطح سمندر سے تقریباً 3200 میٹر بلند ایک تاریخی شہر ہے۔ تقسیم سے پہلے قافلے سری نگر سے گلگت جانے کے لیے اس راستے کا استعمال کرتے تھے۔ استور میں سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ جیپ جب استور سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیوسائی کی بلندیوں سے آنے والا دریا بھی گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دریا مختلف مقامات پر اپنا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پکورا گاؤں کے مقام پر یہ دریا شفاف چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ مزید آگے گدائی کا گاؤں ہے، جہاں سے ایک راستہ بوبن کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد چلم چوکی آتی ہے، یہ ایک خوبصورت سا گاؤں ہے جہاں کچھ دکانیں اور ایک ہوٹل بھی ہے۔ یہاں زیادہ تر فوجی جوان نظر آتے ہیں، کیونکہ یہیں سے ایک راستہ کارگل کی طرف نکلتا ہے۔ مزید 15 منٹ کی مسافت کے بعد ہمالین وائلڈ لائف کی چیک پوسٹ آتی ہے، یہاں سے دیوسائی کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دیوسائی کو 1993 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ بلتستان میں بولی جانے والی زبان شینا میں لفظ دیوسائی کا مطلب دیو کی سرزمین ہے، جبکہ بلتی زبان میں اس کا مطلب پھولوں کی سرزمین ہے۔ اس علاقے میں شکار پر مکمل پابندی ہے۔ یہاں پر نایاب بھورے ریچھ کے علاوہ خرگوش کی ایک نسل مارمور، تپتی بھیڑیا، لال لومڑی، ہمالین آئی بیگس اور برفانی چیتے کے علاوہ ہجرتی پرندے، جن میں گولڈن ایگل اور داڑھی والا عقاب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پر مختلف جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں واقع یہ علاقے جنت نظیر سے کم نہیں۔ یہاں کے خوبصورت بل کھاتے دریا، سرسبز وادیاں اور سفید چادر اوڑے پہاڑ اپنی مثال آپ ہیں۔ ثانیہ عباسی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
اسی کے ساتھ پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او بکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور بہجت جلانی بھی اجازت چاہتی ہے. کارل اسٹرلنگ ہمارے ریکارڈنگ انجینئر ساتھ تھے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی صدا جہاں کے ایک نئے پروگرام میں کچھ نئی رپورٹوں کے ساتھ اور دلچسپ رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ان پروگراموں میں ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کے وقت کا, آپ کا ہمارے ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.